اللهم عجل لبنيك الفرج، اللهم عجل لبنيك الفرج.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجة العالمين، أما بعد فقال الله تعالى في كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم أرض مهدا وسعال لكم فيها سبولا. سورة مبارک طہٰ کی آیت نمبر 20 کو آج کے اس ہفتہ وار درس کے لیے موضوع سخن اور عنوان کے لیے انتخاب کیا، آپ کے سامنے ہدیہ سماعت کیا. اگرچہ کہ یہ ہفتہ وارانہ درس آج کا احکام کے مناسبت ہے، اور بالخصوص احکام نماز جماعت مراد ہے، مگر مناسبت یہ بھی ہے کہ آج شب دہل ارض ہے. یعنی کیا؟ یعنی یعنی 25ویں شب ذوالقعدہ، ان چار مقدس اور محترم دنوں میں سے ایک دن، کل کا دن، آنے والا دن. وہ آنے والا دن جو 25 ذوالقعدہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے بعد ان چار بڑے روزوں میں سے ایک روزہ کل کا روزہ ہے. مگر آج کی آنے والی رات یا شروع ہو گئی رات، یہ بھی مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ محترم مہینہ بھی ہے، اور ولادت باسعادت صاحب الحجت امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ صلی علی محمد. بھی گزر گئے کہ راوی کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ امام کے حضور جب پہنچا میں، تو رات کا وقت تھا، آٹھویں امام نے کہا کہ آج ہی رات، یعنی یہ رات مقدس راتوں میں سے ایک رات ہے. اور پھر امام کہتے ہیں کہ آج کی رات دو نبی خدا کی ولادت کی رات ہے، اللہ کے دو نبی کی ولادت کی رات ہے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر امام نے ان دو نبی خدا کی ولادت کی مناسبت سے ہٹ کر یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ آج دہل ارض یا دہول ارض، دال حلوے والی ہے اور واو اور پھر الف لام سے ملا دیا جائے، دہول ارض، آج کی وہ رات شب 25ویں ذوالقعدہ کی رات کے پروردگار عالم نے کل کے روز آنے والا دن خانے خدا خانے کعبہ کے نیچے سے زمین کو بچھایا. پہلے پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا، اس وقت دنیا کا ایک تہائی حصہ زمین ہے اور دو تہائی حصہ پانی ہے، یعنی پانی زیادہ ہے زمین کم ہے. اور پھر پروردگار عالم نے خانِ خدا خانِ کعبہ سے زمین کو پھیلا دیا. اسی مناسبت سے یہ آیت کو آج کی اس مناسبت سے دہو الارض کی رات کی مناسبت سے سورہ مبارک طہٰ کی آیت نمبر 53 آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ آپ سب نے ہدیہ سماعت کیا کہ پروردگار عالم کہتا ہے اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا قرار دیا اور پھر اس زمین سے تمہارے لیے بہت سارے فائدے عطا کیے. زمین کا مقام بہت بلند ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بعض مقامات پر کہ جہاں پر اور بہت ساری قسمیں کھائی ہیں اس میں سے ایک وہ موقع ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے زمین کی قسم بھی کھائی ہے، مثلا شہر مکہ کی بھی قسم کھائی ہے. اچھا، اس مناسبت سے خانِ خدا کے یعنی خانِ کعبہ سے یا خانِ کعبہ کے نیچے سے زمین کو جو بچھایا، اس مناسبت سے مکہ کے ان ناموں میں سے، مکہ کے بہت سارے نام ہیں، مکہ کے ان ناموں میں سے ایک نام مکہ کا ام القرى، زمینوں کی ماں. یعنی کیا؟ پروردگار عالم نے خانِ خدا یا خانِ کعبہ کے نیچے سے جو زمین کو پھیلایا یا بچھایا تو یہ خانِ خدا یا خانِ کعبہ کی زمین ماں قرار پائی ان تمام زمینوں کی. پھر ہمارا عنوان اگرچہ کہ احکام ہے، یہ مقدمات ہے سمجھ لیجئے، اور پھر ہم احکام کی طرف آ جائیں گے اسی سے ملاتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے زمین یا مقام یا مکان کی بڑی اہمیت عطا کی ہے. سنیے وہ کس اعتبار سے. ہر انسان پریشان حال، دکھی، مسائل، پریشانیاں، الجھنیں یہ ہر آدمی رکھتا ہے، مانوی، روحانی، نفسانی، وقتی، دائمی، دنیاوی، اخروی، یہ تمام پریشانیاں انسان کے ساتھ مربوط ہے. یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے. البتہ بعض بزرگان اہل عرفا، بعض لوگوں سے مراد اہل عرفا، کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں الجھن نہ ہو، اگر زندگی میں پریشانی نہ ہو، اگر زندگی میں آزمائش اور امتحانات نہ ہو تو زندگی مزہ نہیں ہے. کہ جہاں انسان اسے مقابلہ کرے، سامنا کرے اور اس کے ساتھ فائٹ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، یعنی کیا مقابلہ کرے، تو زندگی کا مزہ آتا ہے. یہ کیا ہر صبح ویسی صبح ہو، ہر دن ویسا ہی ہو، ہر رات ایک جیسی ہو، کہیں مقابلہ ہو. جب انسان رات کو سوئے اور صبح اسے مقابلے کے لیے جانا ہو، دن کا آغاز ہو اس کا مقابلہ ہو. کہ جیسے کہ بعض معصومین میں سے کسی سے سوال کیا گیا، اے فرزند رسول، آج آپ نے زندگی کا آغاز یا زندگی کی یا دن کی ابتدا کیسے کی؟ معصوم جواب دیتے ہیں، میں نے زندگی کا آغاز امتحان کے ساتھ کیا. امتحان کے ساتھ کیا یعنی کیا؟ میرا مقابلہ بعض چیزوں سے. اور بعض معصومی نے یہ جواب دیا، مجھے چند چیزوں کا سامنا ہے، مثلا کہا شیطان اپنی طرف مجھے کھینچ رہا ہے، اللہ مجھے اپنی اطاعت و بندگی طرف کھینچ رہا ہے، اہل و عیال مجھے زندگی گزارنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، وسائل عطا کرو. اس اعتبار سے معصوم نے مختلف جواب دیے. تو وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اسی فکر کے اعتبار سے، اسی الجھن اور پریشانی کے اعتبار سے اپنے ساتھ ایک مسئلہ رکھتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں مشکلات ہے، فلاں الجھن کا سامنا ہے، فلاں مسائل کا سامنا ہے، یا فلاں چیزوں کا حصول حاصل کرنا ہے کہ جو مجھے اس دن احتیاط اور ضروریات ہے. توجہ کیجئے گا پیغام اللہ تعالیٰ کا. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے فرائض سے فارغ ہوئے، ہم سب اس وقت نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات ادا کر چکے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرائض انجام دی تھی نماز کے، جو بھی زمانے کے اعتبار سے نماز کا جو دستور تھا، جو طریقہ کار تھا، تمام انبیاء علیہ السلام نمازیں پڑھی ہیں. اسی اعتبار سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں. عوام پہ، امت پہ کوئی نماز نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کے فرائض انجام دے چکے، فارغ ہو گئے. فوراً اللہ تعالیٰ کی وحی الہی ہے، اے موسیٰ آپ نماز سے فارغ ہو چکے. مکان، مقام اور زمین عنوان ہے آج کا احکام میں، احکام میں ہی عنوان ہے مکان، مقام، زمین. چونکہ آج شب دہو الارض ہے، 25 ذوالقعدہ کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. یعنی آج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص دن کو روزہ رکھے، کل جو چار بڑے روزوں میں سے ایک روزہ، اور رات کو آج کی رات عبادت گزارے، تو پروردگار عالم اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. آج کی رات، البتہ جب کہا جاتا ہے شب قدر یا رات پر عبادت کرنا، تو معصوم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اول عشاء کے بعد، یعنی مغرب عشاء نماز پڑھنے کے بعد، کچھ دیر بعد کھانا تناول کرنے کے بعد، یعنی نماز، تعقیبات، تلاوت، پھر کھانا ہے. اب کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، یعنی سو گئے. نصف شب کے بعد وہ بیدار ہوتے تھے، یہ ان کا دستور تھا، یہ معصومین علیہ السلام کا. نصف شب گزرنے کے بعد یا نصف شب پہ پہنچ گئے، اب وہ بیدار ہوتے ہیں، مقدمات عبادت انجام دیے، پھر مصلی عبادت بچھاتے، مناجات، دعائیں وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ عبادت کی رات اس طرح شروع ہوتی ہے. یہ ضروری ہے کہ اول شب سے، اول شب کب ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اول شب شروع ہو گئی، واجبات ادا کرنے کے بعد آپ عبادت مصروف نہیں، آپ اپنے لوازمات زندگی، تام، کھانا پینا، استراحت، آرام کرنے کے بعد اب مناجات، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے. اللہ تعالیٰ بندوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے کہ ایک میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کن کن چیزوں کی احتیاج رکھتا ہے، کھانا پینا، آرام، استراحت کے بعد وہ میرے حضور، میری بارگاہ میں آئے. جیسے کل کی دعا میں جملہ سنیے، یعنی دہو الارض کی جو مناجات ہے اس کے تو ایک جملے، اے وہ اللہ، اے وہ پروردگار عالم، کے جو میرے قصور کو، میرے عذر کو، میری خامیوں کو، میری کوتاہیوں کو درگزر کرتا ہے، اے وہ اللہ کے جو میری آواز کو سن رہا ہے، اے وہ اللہ کے جو میرے حاجات کو پورا کرتا ہے، اے وہ اللہ کے جو میری ضروریات کو پورا کرتا ہے. کل کی مناجات کو پڑھیے گا، 2.5-3-4-5 صفحے کی مناجات ہیں، اور بڑی اچھی دعا ہے، ترجمہ پڑھیں، بڑی اچھی بات ہے. روزہ رکھے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب ایک جگہ ملا ہے، ایک جگہ ملا ہے 90 سال کی عبادت کا ثواب ہے کل کا روزہ. اور اسی فضائل میں لکھا ہے کل کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ. محمد اگرچہ کہ پرورد عالم نے ہر انسان کی اس کی وسعت کے اعتبار سے تکلیف عائد کی ہے، ممکن ہے کل انسان روزہ نہ رکھ سکتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا انسان اسے شرمندہ کرے، یہ اور زیادہ برا ہے. اس روزے رکھنے سے زیادہ بہتر یہ کہ انسان کسی کو شرمندہ نہ کرے. جیسے ماہ مبارک رمضان کے فضائل رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، تو آپ کو جملہ انشاءاللہ یاد ہوگا، سرکار امیر المومنین نے کیا کیا، یا نبی اللہ ان تمام فضائل میں، ان تمام خصوصیات میں، ان تمام ماہ مبارک رمضان میں، تمام نیکیاں، تمام ثوابات میں افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ نبی خدا نے کیا کہا؟ یا علی، انسان گناہ نہ کرے. تو انسان روزہ رکھے اور سامنے پوچھے تو نے روزہ رکھا، اس نے روزہ رکھا، او ہو کتنی بری بات ہے، روزہ نہیں رکھا، یہ اور زیادہ برا ہے شرمندہ کرنا کسی کو، کسی کو شرمندہ کرنا اس موقع پر یا اس مورد میں نہیں، کلی طور پر، مجموعی طور پر انسان کسی کو شرمندہ نہ کرے. دیکھیں مراحل تربیت میں بات اور ہے، والدین کا پوچھنا، استاد کا پوچھنا، مربیان کا پوچھنا، یہ تربیت کے حوالے سے، یہ یہاں پہ وہ مورد بحث نہیں آئے گا. خیر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح نماز سے فارغ ہوئے اور پریشان حال تھے، مشکلات میں، گرفتاریاں تھی، الجھن تھی. کاٹ پروردگار عالم نے، اے موسیٰ، جس مقام پر، توجہ کیجئے گا، جس مقام پر، جس مکان پر، جس جگہ تم نے سجدہ کیا ہے، وہاں دونوں ہاتھوں کو مس کرو اور بدن کی ان مقامات پہ اپنے ہاتھ کو لگاؤ جہاں تمہیں پریشانی ہے، جہاں تمہیں تکلیف ہے، تمہیں شفا ہوگی. اب اس زمانے کے اعتبار سے مکان وہ جگہ جہاں سجدہ کیا، اگرچہ کہ ہمارا عنوان بھی یہی آج کا فقہ احکام میں، نمازی کا وہ مقام، وہ مکان، وہ جگہ کی جہاں سے سجدہ کرنا، اس کے احکام بیان کرنا مقصود ہے. تو یہاں پر دو مجتہد، ایک زندہ ہے اس وقت اور ایک محروم ہو گئے، ان کا قول نقل کرتا ہوں میں. اور پھر ایک مجتہد کے وکیل نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، ان کے نمائندے نے، وکیل نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، میری گفتگو سے ہوئی تو انہوں کو بتایا کہ جب کبھی بھی، یہ دو مجتہد اور یہ وکیل تینوں کو باتوں میں شامل کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب کبھی میں پریشان حال ہوتا ہوں، جسمانی درد نہیں، جسمانی امراض نہیں، جسمانی تکلیف نہیں، جب کبھی پریشان ہوتا ہوں، جسمانی، روحانی، نفسانی، ہر اعتبار سے، تو میں سجدگاہ، کون سی سجدگاہ؟ کربلا مولا کی، اس کو میں اپنے جسم پہ مس کرتا ہوں، بالخصوص سینے پر. اور جو مجتہد تھے وکیل، جس میں ڈائریکٹ ملاقات بات ہوئی، وہ خود کہتے ہیں مجھے چند دن میں وہ تمام الجھنیں، پریشانیاں، جو بھی پریشانی تھی وہ برطرف ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وہ مقام، وہ مکان یا وہ جگہ جس میں سجدہ کیا تھا، اتنا بابرکت ہے. ہمارے یہاں عموماً جو رویش ہے، جو طریقہ کار ہے مصافہ کرنے کی، وہ غلط نہیں ہے، البتہ وہ غلط نہیں ہے، مصافہ کرنا دل کے نفاقوں کو دور کرتا ہے، نفرتیں، بغض، کینہ جو انسان کے دل میں، یہ تمام قلبی نفسانی امراض ہیں، اسے دور کرتا ہے مصافہ کرنا مومن سے. اس سے زیادہ افضل فضیلت، برکت اور رحمت اور ثواب کیا ہے؟ مومن کی پیشانی کو بوسا دینا. کیوں؟ وہ مقام وہ جگہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ان فرمانوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے حضور اس پیشانی کو رکھا جاتا ہے، اطاعت و بندگی کی غرض سے، نیت سے، کہ وہ اتنا بابرکت اور بلند ہو گیا ہے کہ اس کی پیشانی اس جگہ لگی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مٹی کی تاثیر بتائے پروردگار عالم نے کہ اس مٹی اتنی بابرکت اور با تاثیر ہے کہ تم اس سے ذریعے اپنی تمام پریشانی برطرف کر سکتے. دو بڑے محمد ہو آل محمد پر. چونکہ یہ ہفتہ وار درس ایک مخصوص عنوان رکھا جاتا ہے اور اس کا مخصوص اوقات دیے وقت دیے. اسی لیے میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے اور وقت کے اندر تمام کر دوں گا کہ نمازی کے لیے یا نماز پڑھنے والے کے لیے چند شرائط و آداب ہیں. اس میں سے ایک چیز وہ نمازی کے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا وہ مکان یا مقام یا جگہ کیسی ہونی چاہیے. من جملہ چند چیزیں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز مباح ہونا. مباح کا لفظ کے چند ایک معنی ہے. یہاں کیا مراد ہے بہت زیادہ ہم تفصیلات میں نہیں جاتے کہ وہ موضوع سے ہٹ جاتا ہے. جو مربوط ہے جو ہمارا مقصود ہے اسی اعتبار سے بات بیان کی جائے تو زیادہ لذت بھی رہتی ہے وقت کے اندر بھی رہتی ہے اور وہ چیز یاد بھی رہتی ہضم بھی ہو جاتا ہے. ورنہ انسان پراکندہ باتوں میں کھو جاتا ہے. اس اعتبار سے یہاں کیا مراد ہے مباح. یہاں پر مباح سے مراد ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو. اب غصبی کے معنی یہ نہیں کہ جیسے چھین کر وہ جگہ حاصل کی ہو. یہاں غصبی سے مراد کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو, کسی اور کے تصرف میں نہ ہو, کسی اور کا حق نہ ہو, کسی اور کا حق نہ ہو. مثلا گھر میں بہت سارے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ایک سے زیادہ افراد رہتے ہیں, چند فیملی رہتی ہے, دو بھائی کچھ بہنیں, بعض دفعہ اور بڑا خاندان ہوتا ہے, چند چچا رہتے ہیں کہ ان کی اولادیں رہتی ہیں. ہم جیسے جس زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے وہ رحمت ہے وہ برکتوں سے دور ہو رہے ہیں. مجھے معلوم ہے, میں دنوں سے گزرا ہوں میں کہ جہاں دو تین چچا چند بھائی ساتھ رہتے ہیں بڑی رحمتیں برکتیں وہ اللہ کی عنایت و برکات. جیسے جس زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے وہ رحمت برکتیں سے دور ہو رہی ہیں. کیا دو تین چچا ساتھ رہتے تھے, چار پانچ بھائی ساتھ رہتے تھے, ایک بڑی رحمتیں برکتیں ہوتی تھی. کیا مفصل دسترخوان سفرا بچھتا تھا, آٹھ دس پندرہ بارہ افراد اس پہ کھانا کھایا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں. ان میں سے چیز کہ جب گھر کا سرپرست جس کی ملکیت تھی مکان, جس کے نام پر ہی مکان تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اب یہ مکان یہ مقام یہ جگہ ایک فرد کی نہیں ہے. پہلے ایک فرد کی تھی جو محروم ہو گیا, اب ہے چند بھائیوں کی چیزیں چند اولادوں کی. یہاں پر جب تک سب کی رضامندی نہ ہو, تو یہاں پر اس مکان پر ایک سے زیادہ فرد کا حصہ ہو گیا. پہلے فرد واحد کا تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اب چند بھائی ہیں ان کی اولادیں. جب تک اس مکان کو فروخت نہیں کیا جاتا, سب کو حصہ تقسیم نہیں ہوتا, سب ساتھ رہ رہے ہیں مسلم ہے, جب تک سب کی اجازت نہ ہو وہاں نماز پڑھنا مورد اشکال ہے. یعنی نماز میں اشکال ہے جب تک سب کی رضامندی نہ ہو. یہاں مباح سے معنی یہ ہے, غصبی نہ ہو مراد یہ ہے, غصبی جس ان کا حصہ ہے سب کی رضامندی سے ایک دوسرے کو اجازت دیتے. کوئی جب تک مکان نہیں بیچا جاتا, سب کو اپنا اپنا حصہ نہیں مل جاتا, ہم سب ایک دوسروں پر حلال کر دیتے ہیں یہاں نماز پڑھنا. تو یہ پہلی شرط چند ایک شرط بیان کی جاتی ہے. آج اسی کی حد تک ہمارا درس محدود ہے, نمازی کا مقام یا مکان یا وہ جگہ. اگر وقت بچا تو کچھ اور جزی باتیں بیان کر دی جائیں گی. دوسرا ہے متحرک, حرکت نہ اس جگہ پر جس پر نماز پڑھی جا رہی ہے, اس پر حرکت نہ ہو. بس ہے, گاڑی ہے, ٹرین ہے, اب وہ حرکت کر رہی ہے اس میں نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ساکت نہ ہو. اسی وجہ سے جب تک آپ کا جسم مکمل طور پر ساکت نہ ہو جائے ذکر نہیں پڑھ سکتے. مثلا قیام یا رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں, مکمل جسم ساکت ہو نہ ہو جائے آپ سورہ مبارک ہم اور دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح رکوع میں مکمل پوزیشن تک پہنچ گئے اب آپ رکوع کا ذکر پڑھیے, یعنی جسم میں حرکتیں اور رکوع کا ذکر پڑھ لیں. یا ذکر چل رہا ہے, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, بارہا دیکھا ہے, اور ایک نمازی کو تو میں نے ایک بار نہیں متعدد مرتبہ میں نے اسے تنبیہ کیا آپ کی نماز باطل ہے, آپ کی نماز باطل ہے. میں نے خود دیکھا ہے آپ کو آنکھوں سے کہ آپ ذکر رکوع پڑھ لیں یا ذکر سجدہ پڑھ لیں اور آپ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ذکر بھی جاری ہے. جان چھوڑانے کے لیے نماز نہ پڑھے. ہم کرتے ہیں کتنی عبادت اولن, اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ایسے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی, کتاب کا نام ہے برائے ہمیں خان وادہ, کتاب کا نام ہے برائے ہمیں خان وادہ. وہاں باب الہوا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم کی روایت میں نے پڑھی کہ اس انسان پہ جنت واجب ہے کہ جو کامل رکوع کرتا ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, کہا اس سے مراد وہ کہ جو انسان رکوع ادا کرتا ہے انجام دیتا ہے تو ساکت ہوتا ہے, جسم اس کا حرکت نہیں کرتا پھر وہ رکوع ادا کرتا ہے. ایک کلی طور پہ جملہ سکر امیر المومنین کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کی نماز کامل نہیں ہے اس کی نجات نہیں ہے. کامل مراد صحیح وضو, صحیح قرات, پروناؤنسیشن, تلفظ, ادائیگی, احکام کا جاننا, جو واجب احکام جس پہ انسان کا واسطہ پڑتا ہے, بھائی تجارت احکام, بزنس احکام, سب کا واسطہ نہیں پڑتا, مگر رکوع کے احکام, سجود کے احکام, وضو کے احکام, غسل کے احکام سے تو ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے نا. آپ کو تو نہیں ہر آدمی کو بزنس کرنا ہے, مسافرت کے احکام, ہر آدمی سفر میں نہیں جاتا, مگر جو آدمی اکثر سفر میں جاتے ہیں اسے احکام مسافرت کے جاننے چاہیے. خیر, تو یہاں پر حرکت نہ ہونے پائے, یا بعض دفعہ انسان ایک ایسے فرش پر, اب تو عجیب عجیب مسلح آ گئے, مجھے بھی کسی نے تحفہ دیا جو میں لپیٹ کر ایک جگہ رکھ دیا, اس پہ اسپنج لگا ہوا ہے, اس جہاں نماز میں اسپنج ڈالا ہوا ہے, اسپنج میں حرکت ہوتی ہے, اسپنج جب اس پہ آپ پریشر دیں گے تو وہ نیچے جائے گا. تو سجدہ اسپنج کے گدے پر, اسپنج کے مسلے پر, جہاں نماز پر جب صحیح سجدہ ہوگا کہ جب اس جہاں نماز جو اسپنج لگی ہو مکمل طور پر ٹھہر جائے, یعنی آپ پیشانی رکھیں, آپ کی پیشانی کے وزن سے جب وہ مکمل ٹھہر جائے, حرکت نہ بچے, بالکل زمین سے لگ جائے, اب آپ ذکر سجود ادا کریں گے. میں بہت جلدی لیے آگے نکل رہا ہوں, جزیات آپ تو اس مسئلے میں دیکھ سکتے ہیں, وقت قلت ہے یہاں پر, بتا یہ احکام چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ماہانہ ایک پروگرام ہوتا ہے یہ احکام کا, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تیسرا مورد مقام یا مکان یا جگہ نمازی کا, یہ ہے چھت, نیچی چھت ہونا, یعنی وہ مکمل طور پہ قیام نہیں کر پاتا, اتنی چھوٹی چھت ہے. دیکھیں حالت مجبوری میں ابھی جس باب الحوائج کا نام لیا, ساتویں امام کو ایک ایسے قید و بند میں رکھا گیا تھا کہ جو مکمل انسان کھڑا بھی نہیں رہ سکتا, تو امام کی نماز وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے, کہ ان کے لیے امکانات ہی نہیں ہے, بس یہی ہے جو کچھ ہے یہی ہے, وہ ایک الگ مسائل ہے. لیکن ایک انسان اختیار رکھتا ہے کہ وہ انتظام کر سکتا ہے تو ایک ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جو مکمل انسان کھڑا رہ سکتا ہے, اس کی کمر خم نہیں ہوتی, جھکی بھی نہیں رہتی, یا گردن جھکا کے وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا, بلکہ وہ مکمل اطمینان سے نماز پڑھا. تو یہاں پہ تیسرا مورد جو نمازی کے لیے ہے, ایک ایسا مقام, ایک ایسا مکان, ایک ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں وہ مکمل طور پر کھڑا رہ سکتا ہے, اتنی چھوٹی چھت نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر کھڑا رہ سکتا ہے. پھر اس میں جو ہیڈنگ بیان ہو رہی ہے, دیکھا جائے تو اس میں ہیڈنگ بیان ہو رہی ہے, وہ اس کے تمام جزیات ہیں اپنے مقام پر ہیں. چوتھا مقام نمازی کا, وہ مکان یا وہ مقام یا وہ جگہ کہ جہاں وہ نماز پڑھ رہا, نجیس نہ ہو. اب کہتے ہیں نجیس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے نجیس، ایک ہے متنجس. عین نجاست نہیں ہے مگر عین نجاست سے وہ نجیس ہوا ہے، اسے متنجس کہتے ہیں. وہ نجاست کے جو ٹھوس نجاست ہے، عین نجاست نہیں ٹھوس نجاست، خام نجاست وہ نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے نجیس ہوا ہے. وہ خشک ہونا چاہیے، نجیس ہے مگر خشک ہے. وہ زمین نجیس ہے مگر خشک ہے، یا پھر زمین پاک ہے متنجس نہیں ہے. اب بھلے وہ گیلی ہو خشک ہو، جو سجدگاہ ہے یہ نجیس ہے. اب سجدگاہ نجیس ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک سجدگاہ کا سامنے والا حصہ ہے ظاہر، ایک سجدگاہ کا پچھلا حصہ ہے. کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی پیشانی سجدگاہ پہ لگنی ہے، یہی خا کے شفا کربلا مولا کی سمجھے مٹی، یہ وہ سجدگاہ یا وہ مور جس کا وہ حصہ جس پہ آپ کی پیشانی لگنی ہے، یہ پاک ہے مکمل طور پر، خشک بھی ہے پاک بھی ہے. اس کا نچلا حصہ پشت یعنی نجیس ہے مگر خشک ہے، یہ سجدہ صحیح ہے، یہ نمازی کا وہ سجدہ صحیح ہے. آداب جزیات اپنے مقامات پہ، کیسے سجدگاہ پہ بھی نماز نہ پڑھے بہتر ہے. جیسے موضوع سے ہٹ کر بات آ گئی ہے الکلام یجر الکلام، ایک محاورہ ہے عربی کا کہ بات سے بات جب نکلتی ہے تو بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد مقدس، کم المقدس، کربلا محلہ، نجف اشرف، وہاں سے سجدگاہ آتی ہے، ایک حصہ مکمل پلین ہوتا ہے، ایک حصے پہ اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، نبی اکرم کے القابات لکھا ہوتا ہے، روزے بنے ہوتے ہیں، یا حسین لکھا ہوتا ہے یا زینب لکھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ سجدہ جائز ہے مگر مکروہ ہے، مگر مکروہ ہے اس لکھی ہوئی عبارت پر یا ابھرا ہوا. دیکھو پلین نہیں ہے، کچھ ابھرا ابھرا ظاہر ہے، اس پہ کنڈایا گیا ہے حرم اسما، تو اس پہ یقیناً کچھ ابھرا ابھرا حصہ ہوگا، اس پہ سجدہ کرنا سجدہ صحیح ہے مگر مکروہ ہے. بعض معترضین اعتراض کرنے والے، بعض وہی بہن بیت کہتے ہیں کہ ہم اگر پلین حصے پہ سجدہ کرتے تو اسماء حسنہ کے بے حرمتی ہوتی ہے، اس زمین پہ لگ جاتا ہے. ہم ان کو احترام دینے کے لیے اوپر اسے ظاہر رکھتے ہیں تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے، اس پہ سجدہ کرتے ہیں، یا بے حرمتی نہیں ہے، یا بے حرمتی نہیں ہے، ایک مکروہات کو ترک کر رہے ہیں ہم. اور ان اسماء حسنہ کو اگرچہ وہ اللہ کے نام ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ لکھا ہو، یا حسین لکھا ہوا، یا عباس، یا زینب، یا دیگر معصوم جسم میں نام لکھے ہو، انہیں ہم نیچے کر دیں، اس پہ ہم جو سیدھی چیز ہے اس پہ ہم سجدہ کریں، تو ان کے نام کی بے حرمتی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہے. مسئلے کا شرعی جواب یہی ہے، درو پڑے محمد و آل محمد پر. پانچویں آخری چیز، یہ اس مقام، اس مکان، وہ جگہ کے جہاں نمازی کا سجدہ کرنے کے احکام، نماز پڑھنے کے احکام، آج کا احکام کا جو سیشن ہے اسی کے حد تک ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ آج جو وہ یعنی کل کا دن متوقع ہے، بہت ساری حدیث ہیں ان میں سے ایک چیز اس کا بھی شمار کیا جاتا ہے، متوقع ہیں. قیام آل محمد، امام زمانہ عجز اللہ تعالی قرآن شریف صلی علی محمد وآل محمد، ظہور متوقع ہے کل کا دن 25 ذوالقعدہ، کیا پتا وہ واقعی کل ہی کا دن ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے ان تمام نشانیوں کو پورا کرنا ایک ہی آن میں، ابھی ابھی اسی وقت تمام نشانیں پوری ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے. اور کل کا دن امام کا ظہور ہو جائے، وہ تمام مقدمات پورے ہو جائیں. جیسے کہا جاتا ہے جمعے کا دن ظہور ہوگا، کہا جاتا ہے یوم عاشورہ ہوگا، کہا جاتا ہے عید نوروز والا دن ہوگا، یعنی 21 مارچ ہو، جمعہ ہو، عاشورہ ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے مشکل نہیں ہیں. اور یہ متوقع یعنی توقع ہے، احتمال، متوقع یعنی احتمال ہے کہ شاید 25 ذوالقعدہ کا دن ہو. تو اس اعتبار سے بھی روزے کا احترام اور بڑھ جاتا ہے کہ ممکن آج میرے آقا مولا کا ظہور کا دن ہے, ظہور ہو سکتے ہیں, لہٰذا میں نے روزہ رکھا ہے. مسلمان دن اول کرنے کی کوشش کرے, باقی ہر آدمی کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. تو اس اعتبار سے بھی آج کی شب اور کل کا دن مبارک محترم ہے. کہا جاتا ہے کہ پیشانی جس مقام میں مکان یا جگہ پہ پیشانی سجدے کے رکھی جاتی ہے وہ اور گھٹنا اور انگوٹھا یہ سب ایک ہی لیول پہ ہو, یا ان تمام تینوں میں پیشانی گھٹنا اور انگلیاں یا انگوٹھا, انگلیاں نہیں تو انگوٹھا, چار ملی انگلی سے کم و زیادہ نہ ہو, اس سے نیچے نہ ہو, اس سے بلند نہ ہو. یہ تینوں پیشانی گھٹنا اور انگوٹھا, پیر کا انگوٹھا یعنی مراد ہے, یہ آپس میں ان چار ملی انگلیوں سے نہ زیادہ ہو جائے نہ کم ہو, اسی چار انگلیوں کے درمیان میں ہو. ممکن سے پیشانی تھوڑی نیچی ہو, انگوٹھا اور گھٹنا شاید تھوڑا اور نیچا ہو, یا پیشانی نیچی ہے, انگوٹھا اور پیر کا انگوٹھا اور گھٹنا تھوڑا اونچا ہو جائے, چار انگلیوں ملی ہوئی چار انگلیوں سے زیادہ نہ ہو. یعنی سجدے گاہ کی بھی اجازت, مور جسے ہم مور کہتے ہیں, اس میں اجازت کہی جاتی ہے کہ چار ملی انگلی سے زیادہ بڑی سجدے گاہ نہ ہو. یہ شرائط میں سے, وَإِلَّا نماز باطل ہونے کا خطرہ ہے. اس سے مربوط ایک اور بات کہ جو ہمارا موضوع میں نہیں آتا ہے, لیکن چونکہ ہم سب جس مسجد نماز پڑھتے ہیں وہاں ایک مسئلہ ان دنوں میں آتا ہے, ان دنوں میں یہ دن کون سے دن ہے, بارش کے دن, بارش کے دنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, ہونے والی ہوتی ہے, ہو چکی ہوتی, تو اکثر پیشتر امام بارگاہ میں جہاں پہ خواتین کا حصہ ہے وہاں پیش نماز ہوتے ہیں, اور نماز زیادہ ہو جاتے تو امام بارگاہ مکمل ہونے کے بعد لوگ صحن میں آ جاتے ہیں, تو وہاں بھی دو الگ الگ جگہ پہ نماز ہوتی ہے. ایک جو صحن کا جو فرش ہے وہاں اندر نماز ہوتی ہے تو صحیح ہے, تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ اس حال میں نماز ہوتی ہے کہ جو صحن سے تھوڑا اونچا ہے وہاں نماز ہوتی ہے, صحن والوں کی نماز باطل ہو جائے گی. جب اس معاف کیجیے گا لفظ باطل نہ کہا جائے, جماعت نماز ختم ہو جائے گی, فرادا رہ سکتی ہے. اس سے مربوط بھی دوبارہ بات آ جاتی ہے, مسجد کا حال صحن مسجد سے تھوڑا سا اونچا ہے وہاں اجازت ہے. عروۃ الوثقی شریف فقہ کی کتاب کا نام ہے, جہاں تمام مجتہدین اس فقہی کتاب کے ذریعے اپنا اجتہاد ثابت کرتے ہیں یا اپنا حاشیہ لگاتے ہیں. عروۃ الوثقی اپنے جگہ پہ رہتی ہے, اور پھر وہاں سے بہت سارے فقہا کی اپنی اپنی تشریحات ہیں جسے کہا جاتا ہے حاشیہ. اس پہ یہ کتاب کس کی ہے, مرحوم آیت اللہ کاظم یزدی اعلی مقامہ نے یہ کتاب لکھی تھی. پھر آیت اللہ محسن حکیم تبا تباہ اعلی مقامہ نے حاشیہ ڈالا, آیت اللہ برجردی نے, آیت اللہ شہرودی نے, آیت اللہ خوئی نے, آیت اللہ خمینی نے, آیت اللہ سستانی نے, آیت اللہ خامنائی نے, آیت اللہ وحید خراسانی نے, آیت اللہ جواد تبریزی نے, آیت اللہ مقام شیرازی نے, آیت اللہ جعفر سبحانی نے, آیت اللہ جواد عمولی نے, اور دیگر اور بہت سارے فقہا بھی اور باقی ہیں. آپ کہیں گے آپ نام لیں, ہم لوگ جا رہے ہیں روپڑے محمد والے محمد پر. اس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر پیش نماز اتنی اونچی جگہ پر ہے کہ عرف عام کہا جائے, کوئی بات نہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ اونچا نہیں ہے, مقابلے میں محفل کے خواتین والے ہال سے زیادہ اونچا نہیں ہے, کافی کم ہے, وہاں پر صحیح ہے صحن والوں کی نماز, مگر یہاں اشکال ہوتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ چار ملی انگلی سے پیشانی نماز گھٹنا نماز انگوٹھا نہ زیادہ ہو جائے پیشانی سے نہ کم ہو جائے, ان چار ملی انگلی سے زیادہ نہ ہو. میں وقت بھی مکمل ہو گیا, اور اسی کے حوالے سے سوالات بہت سارے ہیں, مگر بہت ضروری سوال ہو تو آپ پوچھیں, اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو مہلت دوں گا, دیکھ کے بتاؤں گا کتاب میں سے یا آئندہ بتاؤں گا. کتاب میں نہیں ملا یہ بھی کمال ہے, یہ فن ہے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے اردو تو حضور مسائل میں, نہ عربی نہ فارسی، اردو تو اس میں تجربہ کر کے دیکھیے، مسئلے کا جواب نکالنا بھی ایک فن ہے، تو یہ بھی ایک فن ہے. مجھے کیا پتا کتاب میں ڈھونڈنے میں بھی وقت لگ جائے یا نہیں ملا، میں کسی بزرگ سے پوچھوں گا. معصوم نہیں ہوں، انسان کامل نہیں ہوں، خطا اور علم کی کمی میرے میں ہے. دو بڑے محمد و آل محمد پر. اب البتہ یہ بھی ممکن ہے اگر کوئی سوال کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے. بعض لوگوں میں یا بعض کمیونٹی میں یا بعض علاقوں میں بچپن سے بھائی بچوں سے بھی بولنا شروع ہی کیا ہے، اسے منقبت سورس خانی کرائی جاتی ہے گھر میں، مہمانوں میں، خاندان میں، دوست احباب میں. وہ بھی بڑا ہو کے بڑا مدہ اہل بیت بن جاتا ہے، قصیدہ خام بن جاتا ہے، شاعر اہل بیت بن جاتا ہے. ہم ہی اپنے بچوں کو اپروچ نہیں کرتے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھاتے. سب کو سورہ یاسین آتی ہے، میں ابھی کہوں مائک میں پڑھے آپ بھول جائیں گے. یا مسجد شاہ کراس میں نمازوں کا آج موزن نہیں آیا، اذان دیتا ہوں. ہاں ابھی اذان دیتا ہوں، اذان دیتے تو بھول گیا. یہ مائک کے خوف کی وجہ سے. تو اگر کسی کے اندر خوف آتا ہے، جھجھک ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ لکھ کر بھی مسئلہ پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا. پروردگار ہم سب کو وظیفہ شناس اور اپنے فرائض کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے تمام کے اعمال عبادات کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. آج ہی شب کے اعمال اور کل کے دن کا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنی آخری حجت مظلوم تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.